السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی پہلے گھنٹے کی نیوز شو کے ساتھ بہجت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں سعدیہ اسد۔ اس وقت پاکستان میں جمعرات کی شام کے 7 بجے ہیں، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں ہماری گھڑیوں میں صبح کے 10 بج چکے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ہم فیس بک لائیو پر آپ کے ساتھ ہیں، اور اس کے علاوہ ریڈیو اور ویب سائٹ پر ہمارا یہ پروگرام بھی آپ سن سکتے ہیں۔ urduvoa.com پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے۔ تو حسب معمول آغاز کرتے ہیں ہم خبروں سے۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
کی سول اور عسکری قیادت کے تعلقات مزید بگڑ سکتے ہیں، موقر غیر سرکاری تنظیم کا تجزیہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
نجم سیٹھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی بڑا چیلنج ہے۔ ورلڈ 11 کے دوروں کی نئی تاریخوں کا اعلان 1 ہفتے میں ہو جائے گا۔ لاہور سے میں ہوں قمر رحمان خان۔
افغان سفیر عمر ذخیل وال کی پاکستانی وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے ملاقات۔ پاک افغانستان مشترکہ اقتصادی کمیشن کا اجلاس آئندہ ماہ بلانے پر اتفاق۔
پاکستان نے کشمیر میں سوشل میڈیا کے غیر قانونی استعمال کو روکنے کے لیے ٹاسک فورس کا قیام۔ میں ہوں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے روشن مغول۔
جنوبی ایشیا۔
بھارتی ذرائع ابلاغ میں نواز شریف کے روڈ شو کی کوریج، متعدد اخباروں نے اسے سیاسی طاقت کے مظاہرے سے تعبیر کیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
اور عالمی خبروں میں، شمالی کوریا امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس کھلے انتباہ کو مسترد کر رہا ہے کہ اگر شمالی کوریا نے امریکہ کو دھمکیاں دینا جاری رکھی تو اس سوشلسٹ ملک کے خلاف فوجی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اور جنوبی کوریا کے صدر نے شمالی کوریا کے تیزی سے بڑھتے جوہری خطرے کے بارے میں تنازعاتی بیانات کے رد عمل میں کافی حد تک صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف راولپنڈی میں رات کو قیام کرنے کے بعد اپنے قافلے کے ہمراہ لاہور کے لیے دوبارہ روانہ ہو گئے۔ سابق وزیر اعظم کے جی ٹی روڈ کے ایک سیاسی سفر کے بارے میں تازہ ترین رپورٹ اسلام آباد سے محمد اشتیاق پیش کر رہے ہیں۔
پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے راولپنڈی سے جمعرات کی صبح لاہور کی جانب اپنے سفر کا آغاز کیا۔ پہلے روز اسلام آباد سے جب نواز شریف نے ریلی کا آغاز کیا تھا تو وہ 12 گھنٹوں میں راولپنڈی پہنچے تھے، جہاں انہوں نے بدھ کی رات قیام کیا۔ لیکن دوسرے روز انہوں نے تیزی سے لاہور کی جانب سفر کا آغاز کیا۔ شام تک وہ جہلم پہنچ چکے تھے، جہاں انہوں نے اپنے حامیوں کی ایک بڑی تعداد سے خطاب کیا۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ اس ملک کی 70 سالہ تاریخ میں کبھی کسی وزیر اعظم کو مدت پوری نہیں کرنے دی گئی۔
میں آپ، میری حکومت تو چلی گئی، مجھے تو ایک منٹ میں 5 ججوں نے فارغ کر دیا۔ کروڑوں عوام کے ووٹوں کی یہ توہین ہے یا نہیں ہے؟ کروڑوں عوام ووٹ دے کے وزیر اعظم کو منتخب کرتے ہیں اور 5 معزز جج آپ کے وزیر اعظم کو چلتا کرتے ہیں۔
نواز شریف کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف بدعنوانی کا کوئی الزام ثابت نہیں ہوا اور ان کا دامن صاف ہے۔
خود تسلیم کیا انہوں نے کہ نواز شریف نے کوئی کرپشن نہیں کی۔ اس قوم کو اور جیلم والوں کو پوچھنا چاہیے کہ پھر نواز شریف کو کیوں نکالا گیا۔ کوئی کرپشن کا دھبا نہیں ہے، الحمدللہ یہ گریبان صاف ہے، یہ آستینیں صاف ہیں۔
جیلم سے قبل نواز شریف نے جی ٹی روڈ پر سہاوا اور دینا میں بھی اپنے حامیوں سے مختصر خطاب کیا۔ نواز شریف کو عدالت عظمیٰ کے 5 رکنی بینچ نے 28 جولائی کو پاناما لیک سے متعلق ایک مقدمے میں اس بنیاد پر نااہل قرار دے دیا تھا کہ انہوں نے متحدہ عرب امارات میں اپنے بیٹے کی کمپنی میں بطور چیئرمین مقرر کی گئی تنخواہ کو اپنے اثاثوں میں ظاہر نہیں کیا تھا۔ نواز شریف کا موقف ہے کہ کیونکہ انہوں نے وہ تنخواہ وصول نہیں کی تھی، لہٰذا اسے ظاہر کرنے کا کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ عدالت کے فیصلے کے بعد نواز شریف اپنے عہدے سے سبکدوش ہو گئے تھے، جس کے بعد قومی اسمبلی نے مسلم لیگ نون کے نامزد کردہ شاہد خاقان عباسی کو ملک کا نیا وزیر اعظم منتخب کر لیا تھا۔ اپوزیشن جماعتوں کا موقف ہے کہ اس ریلی کا مقصد عدالت اور ریاستی اداروں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے، لیکن مسلم لیگ نون کا موقف ہے کہ وہ اداروں سے ٹکراؤ نہیں چاہتی اور ریلی کا مقصد یہ ہے کہ اب بھی نواز شریف کو عوام کی تائید حاصل ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہیں چند روز قبل ملک کی سپریم کورٹ نے اپنے اثاثوں کو چھپانے کے قصور پر وزارت عظمیٰ کے منصب سے نااہل قرار دیا تھا. نواز شریف نے راولپنڈی میں برسر اقتدار مسلم لیگ نواز کے کارکنوں سے خطاب کیا اور اپنے آبائی شہر لاہور جانے کے راستے میں دو روزہ جلوس کا آغاز کیا. شریف نے کہا کہ عدالت عالیہ کا فیصلہ لوگوں کی منشا کی خلاف ورزی ہے جس نے انہیں وزیراعظم بنایا ہے، جو اپنے خلاف عدالتی فیصلے پر ان کی پہلی براہ راست تنقید ہے. تاہم ناقدین ان کے اس سیاسی حربے کے بارے میں سوال اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ قانون کی بالادستی کی خلاف ورزی ہے اور سپریم کورٹ کی توہین کے زمرے میں آتا ہے. ادھر پاکستان کے ایک معروف تھنک ٹینک پل ڈیٹ نے سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے ایک نئی رپورٹ جاری کر دی ہے. اس ادارے کے سربراہ احمد بلال محبوب نے اسلام آباد میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ناصر محمود سے اس رپورٹ کی خاص خاص نکات پر روشنی ڈالی ہے. رپورٹ کے چند اقتباسات ناصر محمود کی اس رپورٹ میں سنیے.
پاکستان میں قانون سازی اور شفافیت سے متعلق کام کرنے والی ایک موقر غیر سرکاری تنظیم پل ڈاٹ نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ موجودہ صورتحال کے تناظر میں سول اور عسکری قیادت کے درمیان پہلے سے خراب تعلقات مزید بگڑ سکتے ہیں. یہ تنظیم ہر ماہ صورتحال کا جائزہ لے کر اپنی رپورٹ مرتب کرتی ہے، اور یہ تازہ رپورٹ گزشتہ ماہ خاص طور پر سپریم کورٹ کی طرف سے پاناما پیپرز معاملے پر وزیراعظم نواز شریف کو نااہل قرار دیے جانے کے بعد کی صورتحال کا احاطہ کرتے ہوئے جاری کی گئی. پل ڈاٹ کے ڈائریکٹر احمد بلال محبوب نے جمعرات کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ماضی کی سول حکومتوں میں بھی سول قیادت کے عسکری قیادت کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی اور تناؤ رہا ہے، لیکن ان میں مزید خرابی ماضی قریب میں دیکھنے میں آئی ہے.
ان کے درمیان ایک کشاکش تو رہتی ہے، ٹینشن رہتی ہے، لیکن موجودہ حالات میں ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ٹینشن ابھر کے سطح کے اوپر آ گئی ہے، اور اب اس کے اثرات ہم شاید اوپنلی دیکھنا پڑیں گے ہمیں آئندہ والے دنوں میں. ان میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ سابق جو وزیر اعظم ہیں ان کے تقاریر کے ذریعے سے ہم سن بھی رہے ہیں کہ وہ اس کی طرف اشارے بھی دے رہے ہیں.
نواز شریف کی سپریم کورٹ کی طرف سے نااہلی کے بعد سے نہ صرف وہ خود بلکہ ان کی جماعت کے مختلف رہنما یہ موقف اپنائے ہوئے ہیں کہ انہوں نے عدالتی فیصلے کو تسلیم کیا، لیکن اس پر ان کے تحفظات ہیں اور ان کے بقول یہ منتخب وزیراعظم کے خلاف مبینہ سازش ہے. گو کہ وہ اس سازش کی تفصیل اور سازشی عناصر کی نشاندہی تو برسر عام نہیں کر رہے، لیکن ان کی تقاریر پر حزب مخالف اور تجزیہ کار کہتے آ رہے ہیں کہ وہ ریاستی اداروں سے شاکی ہیں. جمعرات کو بھی لاہور جاتے ہوئے راستے میں اپنی ریلی کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف کا کہنا تھا کہ گزشتہ 70 برسوں سے منتخب وزیراعظموں کو گھر بھیج دیا جاتا رہا ہے اور یہ سلسلہ اب بند ہونا چاہیے. پل ڈیٹ نے اپنی رپورٹ میں سول اور عسکری قیادت کے درمیان کشیدگی کی وجوہات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی پالیسی، خاص طور پر خارجہ پالیسی سے متعلق اتفاق رائے کا نہ ہونا بھی اس کا ایک اہم سبب رہا ہے. اس بارے میں احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ تعلقات میں تناؤ کا بنیادی سبب یہ ہے کہ پالیسی پر حرف آخر کس کا ہوگا.
یہ ایک پرسپشن ہے اسٹیبلشمنٹ میں کہ ہماری جو سویلین گورنمنٹس ہیں وہ انتہائی کرٹیکل جو اسٹریٹجک معاملات ہیں، جیسے ہندوستان کے ساتھ تعلقات ہیں، افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں، امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں، ان چیزوں کے بارے میں بڑی گہری کوئی سوچ بچار نہیں کرتی اور کوئی خود سے اپنی پالیسی اور اسٹریٹجی نہیں بناتی. ان کا خیال یہ ہے اسٹیبلشمنٹ، اس لیے اسٹیبلشمنٹ اصرار کرتی ہے کہ ان کی بنائی ہوئی اسٹریٹجی اور پالیسی پہ ہی عمل ہونا چاہیے، تو اس پہ اتفاق رائے نہیں ہو پاتا.
ان کا کہنا تھا کہ ایسے اختلافات کو دور کرنے کا بہترین فورم قومی سلامتی کی کمیٹی ہے، لیکن اس کے اجلاس بھی تواتر سے نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے معاملات افہام و تفہیم سے حل نہیں ہو پاتے جو کہ ہونے چاہیے، اور آخری فیصلے کا اختیار بہرحال ان کے بقول منتخب حکومت کو ہی ہونا چاہیے. یہ امر قابل ذکر ہے کہ موجودہ حکومت کی طرح ماضی کی حکومتیں بھی ایسے تاثر کو مسترد کرتے ہوئے کہتی رہی ہیں کہ سول اور عسکری قیادت ہم خیال ہے. نواز شریف اور ان کی جماعت کے حکومتی عہدیدار بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ اداروں کے درمیان ٹکراؤ کے حامی نہیں. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
سابق وزیراعظم نواز شریف کی اسلام آباد لاہور ریلی کی خبر کو بھارتی میڈیا نے نمایاں طور پر نشر اور شائع کیا ہے. نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں اس کا ایک اجمالی جائزہ پیش کرتے ہیں.
بھارتی ذرائع ابلاغ پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف کی اسلام آباد سے لاہور کی طرف ایک جلوس کی شکل میں روانگی کو قدرے دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے ان کے کارواں کو روڈ شو اور سیاسی طاقت کا مظاہرہ قرار دیا. انگریزی، اردو اور ہندی کے تقریباً تمام بڑے اخبار اس واقعہ کی رپورٹنگ کر رہے ہیں، کسی نے دو، کسی نے تین اور کسی نے چار کالمی خبر ماں تصویر شائع کی ہے۔ دی ٹائمز آف انڈیا، ہندوستان ٹائمز، انڈین ایکسپریس، دی ہندو، بزنس اسٹینڈرڈ اور ڈی این اے جیسے کثیر الاشاعت انگریزی روزناموں نے اس خبر کو خاصی جگہ دی، تو معتبر خبر رسا ایجنسیوں پریس ٹرسٹ آف انڈیا، یونائیٹڈ نیوز آف انڈیا اور اے این آئی نے بھی اس واقعہ کی رپورٹنگ میں دلچسپی دکھائی ہے۔ ذرائع ابلاغ نے نواز شریف اور ان کی جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کے دیگر رہنماؤں کے بیانات کو نمایاں انداز میں شائع کیا ہے۔ دی ٹائمز آف انڈیا کے مطابق ریلی شروع ہونے سے قبل نواز شریف کو ان کی پارٹی کے ارکان، ان کے بھائی اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف، وزیر داخلہ احسن اقبال اور سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے مشورہ دیا تھا کہ وہ سیکورٹی کے نقطہ نظر سے بذریعہ سڑک لاہور کی طرف کوچ نہ کریں، لیکن وہ اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے اور ریلی کرنے پر ان کا اصرار قائم رہا۔ روزنامہ دی ہندو نے بھی ذرائع کے حوالے سے سلامتی سے متعلق خدشات کا اظہار کیا ہے۔ روزنامہ بزنس اسٹینڈرڈ کی رپورٹ کے مطابق نواز شریف کی ریلی سیاسی طاقت کے مظاہرے کے لیے ہو رہی ہے۔ اس نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ شہر کی سڑکیں خیر مقدمی بینروں سے سجائی گئیں جن پر تحریر تھا کہ رہنما کو عہدے کی ضرورت نہیں، وہ دلوں میں رہتا ہے۔ متعدد اخباروں نے اس خبر کے ساتھ شہباز شریف کو پاکستان مسلم لیگ نماز کا صدر مقرر کیے جانے کے امکان کو بھی شائع کیا ہے۔ روزنامہ ڈی این اے نے نواز شریف کے اس بیان کو بھی اپنی رپورٹ میں شامل کیا کہ وہ پارلیمنٹ اور عوام میں اس پر بحث کرانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی منتخب وزیر اعظم اپنی مدت مکمل کیوں نہیں کر پاتا۔ خبر رسا ایجنسی پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے مطابق نواز شریف کے اس کاروان نے ان کے حریف عمران خان کو پریشان کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک نیوز کانفرنس میں الزام لگایا کہ نواز شریف نے اپنے روڈ شو کے فیصلے سے ملک کو رسوا کیا ہے۔ ہندی خبر رسا ایجنسی بھاشا نے نواز شریف کے اس بیان کو اہمیت دی جس میں انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ عوامی مینڈیٹ کا تحفظ کریں تاکہ منتخب عوامی نمائندوں کو غیر جمہوری طریقے سے ہٹایا نہ جا سکے۔ انگریزی اور ہندی کے نیوز چینلوں پر بھی یہ خبر دکھائی گئی، البتہ انہوں نے اسے زیادہ جگہ نہیں دی۔ زی نیوز اور دیگر چینلوں نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ اس ریلی میں بڑی تعداد میں نواز شریف کے حامیوں نے شرکت کی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
شمالی کوریا امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس کھلے انتباہ کو مسترد کر رہا ہے کہ اگر شمالی کوریا نے امریکہ کو دھمکیاں دینا جاری رکھیں تو اس سوشلسٹ ملک کے خلاف فوجی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ شمالی کوریا کی اسٹریٹجک راکٹ فورسز کے کمانڈر جنرل کیم ریک گیوم نے سرکاری خبر رساں ادارے کے سی این اے کو بتایا کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ بات چیت ممکن نہیں اور صرف بھرپور طاقت کے ساتھ ہی ان کو جواب دیا جا سکتا ہے۔ ادھر امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس نے بدھ کے روز کہا کہ اگر شمالی کوریا جنگ کا آغاز کرتا ہے تو اپنے معدوم ہونے کا خطرہ مول لیتا ہے۔ انہوں نے پیانگ جانگ کو بتایا کہ وہ جوہری ہتھیاروں کے لیے اپنی تگ و دو کو ختم کر دے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ مزید تفصیلات لیے مدثرہ منظر۔
شمالی کوریا کی راکٹ فورسز کے کمانڈنگ جنرل نے جمعرات کو سرکاری نیوز ایجنسی کے سی این اے کو بتایا کہ پیانگ جانگ اگست کے وسط میں اس منصوبے کو حتمی شکل دے گا کہ امریکہ کے بحر الکاہل کے مغربی علاقے گوام میں، جہاں امریکی فوج کی خاصی بڑی تعداد موجود ہے، درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے چار میزائل داغے جائیں۔ سرکاری میڈیا کے سی این اے نے بتایا ہے کہ یہ منصوبہ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کو بھجوایا جائے گا اور ان کے حکم کا انتظار کیا جائے گا۔ گوام میں رہنے والے اور اس جزیرے پر تفریح کے لیے آنے والے بعض لوگوں کو یقین نہیں کہ کم حملے کا حکم دیں گے۔ گس افلاک گوام کے علاقے آسان کی رہائشی ہیں۔
South Korea, you know, I mean, they're neighbors and they live a normal life, you know.
یہ خطرہ ہمیشہ رہا ہے۔ شمالی کوریا جنوبی کوریا کو ہمیشہ دھمکی دیتا رہا ہے۔ جنوبی کوریا اس کا ہمسایہ ہے، وہ معمول کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب پھر شمالی کوریا ہمارے جزیرے کو دھمکا رہا ہے اور یہاں موجود فوج کی وجہ سے ہمیں یقین ہے کہ ہم محفوظ ہیں۔ کم بو جین کا تعلق جنوبی کوریا سے ہے۔
I don't think it will.
میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا۔ دیگر لوگ اس کشیدہ صورتحال کے لیے صدر کو مرد الزام ٹھہراتے ہیں۔ لاؤ مینو کا تعلق بھی گوام سے ہے۔ وہ امیر ہیں، ان کے پاس دولت ہے، وہ محفوظ ہیں، مگر ہمارا کیا؟ ان تمام لوگوں کا کیا جو اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. مجھے اس سے قطعاً اتفاق نہیں. یہ خوف زدہ کر دینے والی بات ہے. امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان کشیدگی میں منگل کے روز اس وقت اضافہ ہوا جب صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر پیانگ یانگ امریکہ کے خلاف اپنی دھمکیاں جاری رکھے گا تو انہیں ایسے غیظ و غضب کا سامنا ہوگا جو دنیا نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. اس کے بعد سے امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن اور وائٹ ہاؤس کے معاونین صدر کے بیان کی شدت یہ کہہ کر کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صدر کے لہجے کا مقصد شمالی کوریا کو اسی کے انداز میں جواب دینا تھا. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور اس کے ساتھ ہی فیس بک لائیو سے بھی اب ہمیں اجازت دیجیے، لیکن کچھ اور خبریں اور رپورٹوں کے ساتھ ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
امریکہ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا پر اپنے جوہری پروگرام کو ترک کرنے کے واشنگٹن کے دباؤ کو دیگر ملکوں کی حمایت حاصل ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے درمیان اس ہفتے سخت لفظی جنگ کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان ممکنہ فوجی تصادم کے خطرات پیدا ہوئے ہیں اور اس سے کوریائی خطہ غیر مستحکم ہو سکتا ہے. وائس آف امریکہ کے لیے زلیتسکا ہو کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
امریکی وزارت خارجہ نے بدھ کے روز صدر ٹرمپ کے اس بیان کا دفاع کیا جس میں انہوں نے شمالی کوریا کی جانب سے امریکی جزیرے گوام پر حملے کی دھمکی کے بعد کہا تھا کہ امریکہ انتہائی شدید رد عمل دے گا. گوام میں امریکہ کے 2 فوجی اڈے واقع ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ہیدر نولٹ کے الفاظ. آپ سوچیں گے کہ خطرے کی بات کیا ہے. خطرے کی بات تو ایک ماہ سے کم عرصے میں 2 بین البراعظمی میزائل کا تجربہ ہے اور گزشتہ سال 2 جوہری تجربات کرنا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ جب چین میں زلزلہ آتا ہے تو آپ لوگوں کی کئی ای میلز اور فون کالز آتی ہیں یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا کوئی اور جوہری تجربہ ہوا ہے. تو یہ اتنا سنجیدہ معاملہ ہے. وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ شمالی کوریا کے ایٹمی ہتھیار صرف امریکہ کے لیے نہیں بلکہ عالمی برادری کے لیے خطرے کا باعث ہیں. بدھ کے روز فرانسیسی حکومت نے شمالی کوریا کے معاملے پر صدر ٹرمپ کے سخت جواب کو سراہا، مگر ساتھ ہی پرامن حل پر بھی زور دیا. فرانسیسی ترجمان کرسٹوفر کاسٹینر کے الفاظ. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کے پرامن حل کے لیے فرانس اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ خطرہ تو موجود ہے اور جس طرح سے امریکی صدر نے گزشتہ رات اپنے عزم کا اظہار کیا ہے، کوئی بھی دوسرا صدر ہوتا تو وہ اس صورتحال میں اسی طرح کے رد عمل کا اظہار کرتا، کیونکہ وہ اپنے علاقے پر بیلسٹک میزائلوں کا حملہ برداشت نہیں کر سکتے. جاپان نے کہا ہے کہ اس کے فضائیہ نے منگل کے روز کوریائی خطے کے قریب امریکی سپرسانک طیاروں کے ساتھ مشترکہ مشقیں کی ہیں. جنوبی کوریا میں جنگ کی فضا کی وجہ سے عام لوگوں میں تشویش پیدا ہوئی ہے. جنوبی کوریا سے کچھ شہریوں کی رائے. ایک شہری کہہ رہے ہیں کہ میں چونکہ جلد ہی فوج میں شامل ہونے والا ہوں اور ممکنہ طور پر اس معاملے کا حصہ بننے والا ہوں، یہاں تو میرے لیے یہ خوف کی بات ہے. جبکہ ایک خاتون کہہ رہی ہیں کہ میرا بوائے فرینڈ ملک کے تحفظ کے لیے فوج میں ہے، تو میں اس کی وجہ سے کچھ پریشان ہوں اور اس ملک کا شہری ہونے کے ناطے اس طرح کی چیزیں دیکھ کر میں فکر مند ہو جاتی ہوں. روس نے تناؤ کم کرنے کے لیے معاملے کے سفارتی حل پر زور دیا ہے. امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے گوام جاتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ شمالی کوریا کے رہنما سفارتکاروں کی زبان نہیں سمجھتے. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
شمالی کوریا کی جانب سے امریکہ کو دی جانے والی دھمکیوں پر ہمارے ساتھی نفیس صاحب بھائی نے فلوریڈا یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر عظمت رسول سے بات کی ہے. اسی پر مبنی رپورٹ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں.
اس سلسلے میں ہمیں جوائن کیا ہے فلوریڈا یونیورسٹی کے پروفیسر عظمت رسول نے. پہلے تو یہ بتائیں کہ خفیہ انداز میں شمالی کوریا نے یہ جوہری ہتھیار حاصل کر لیے.
بالکل بجا فرما رہے ہیں. اصل میں جو نارتھ کوریا کا ایٹامک پروگرام ہے اس کے اوپر پوری دنیا کی گہری نظریں ہیں, بیکاز اس طرح کی ریاستیں جیسے نارتھ کوریا ہے وہ چونکہ پہلے ہی ایک تنہائی کا شکار ہیں, عالمی تنہائی کا شکار ہیں, اور وہ توجہ حاصل کرنے کے لیے بھی اور اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے بھی وہ جو میوچلی ایشورڈ ڈسٹرکشن کا ایک کنسیپٹ ہے, میڈ کا ایک کنسیپٹ ہے, اس کو استعمال کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ تر اس طرح کی ریاستوں کی بلیک میلنگ کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے تاکہ وہ عالمی منظرنامہ ہے اس کے اوپر توجہ حاصل کر سکیں, اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کنسیشنز اپنے معاملات کے اندر وہ لے سکیں, اور ذرا تھوڑا سا ایک آپ کہہ لیں کہ دھمکی کے ذریعے سے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں.
آپ کے علم میں ہے کہ صدر اوباما کے دور میں بھی یہ جوہری ہتھیاروں کا معاملہ رہا شمالی کوریا میں, لیکن ابھی جب صدر ٹرمپ الیکٹ ہو کر آئے ہیں تو ان کا تنازع نارتھ کوریا کے ساتھ اور شدید ہو گیا. جس طرح سے انہوں نے نارتھ کوریا کو دھمکی دی ہے, آپ کے خیال میں یہ معاملے کو حل کرے گا یا بگاڑ سکتا ہے؟
دیکھیے یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نارتھ کوریا کا جو لیڈر ہے اس کے بارے میں خاصے تعریفی کلمات کہے, جس کی وجہ سے ایک تنقید بھی ان کے اوپر ہوئی کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب ایک اتنی عمر کے اندر وہ نارتھ کوریا جیسے ملک کو کنٹرول کر رہے ہیں. اب تنبیہ دینا نارتھ کوریا کو میرے خیال میں اس طرح سے معاملات کو کنٹرول کی بجائے اور مسائل کے بڑھنے کی طرف لے کے جائے گا, کیونکہ اس وقت ساؤتھ کوریا کے اندر کافی تعداد کے اندر امریکن فوجی جو ہیں متعینات ہیں, اسی طرح جاپان کے اندر جو مسائل نارتھ کوریا پیدا کر سکتا ہے. میرے خیال کے اندر دھمکی کی جگہ اگر ڈپلومیسی استعمال کی جائے, ڈپلومیسی کے ذریعے, ڈائلاگ کے ذریعے, دوسرے پریشرز کے ذریعے,
ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر عظمت رسول جو بین الاقوامی تعلقات پڑھاتے ہیں اور فلوریڈا سے شریک تھے.
جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان نے شمالی کوریا کے تیزی سے بڑھتے جوہری خطرے کے بارے میں تنازعاتی بیانات کے رد عمل میں کافی حد تک صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا, اور خاص طور پر صدر ٹرمپ کے ان بیانات پر جس میں شمالی کوریا کے خلاف بھرپور فوجی کارروائی کرنے کی دھمکی دی گئی. جبکہ شمالی کوریا نے بحر الکاہل کے علاقے گوام کے نزدیک میزائل حملہ کرنے کے منصوبے کی تفصیل جاری کر دی. سول میں فوجی حکام نے شمالی کوریا کی حالیہ دھمکیوں کی مذمت کی ہے اور اپنے امریکی حلیف پر حملے کی صورت میں کارروائی کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا. اسی دوران جاپان میں کابینہ کے چیف سیکرٹری یوشیہیدے سوگا نے امریکہ کے ساتھ اپنے قریبی اتحاد کی دوبارہ توثیق کر دی. امریکہ میں چھان بین کے وفاقی ادارے ایف بی آئی کے ایجنٹوں نے گزشتہ ماہ کے آخر میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے سابق سربراہ کی رہائش گاہ پر دن کے ابتدائی اوقات میں چھاپہ مارا اور گزشتہ برس صدارتی انتخاب میں روس کی مداخلت کے بارے میں چھان بین کی بھرپور انداز اختیار کر گئی. ایف بی آئی ایجنٹوں کے اس چھاپے سے قبل مینفورڈ نے امریکی سینٹ کے انٹیلیجنس کمیٹی سے رضاکارانہ طور پر ملاقات بھی کی تھی. ترک حکام نے 35 صحافی اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے شخصیات کے لیے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. ان پر شبہ ہے کہ ان کے اس مسلمان عالم کے ساتھ رابطے ہیں جنہیں گزشتہ برس ترکی میں ہونے والی ناکام بغاوت کی سازش تیار کرنے کے لیے مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے. اور کینیا کے صدر اوہورو کینیاٹا اپنے دوبارہ انتخابات میں برتری حاصل کیے ہوئے ہیں, جبکہ ان کے مخالفین منگل کے روز ہونے والے انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے الزامات عائد کر رہے ہیں. تفصیلات وائس آف امریکہ کے سینٹرل ڈیسک کی رپورٹ میں اسد حسن سے سنیے.
کینیا کے الیکشن کمیشن نے بتایا ہے کہ بدھ کو رات گئے تک 96% پولنگ سٹیشنز میں ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی مکمل ہو چکی تھی, جن میں کینیاٹا کی قیادت میں اپوزیشن کے رہنما ریلا اوڈنگا نے 44% کے مقابلے میں 54% ووٹ حاصل کیے ہیں. کمیشن نے ان الزامات کی بھی تردید کی کہ ووٹنگ سسٹم کو ہیک کر لیا گیا تھا. الیکشن کمیشن کے سربراہ کہہ رہی ہیں
that our election management system is secure. There were no external or internal interference to the system.
ہمارا انتخابی نگرانی کا نظام بہت محفوظ ہے اور اس میں کبھی بیرونی یا اندرونی سطح پر ووٹنگ سے پہلے, ووٹنگ کے دوران یا ووٹنگ کے بعد دخل اندازی نہیں ہوئی ہے. لیکن ریلا اوڈنگا نے الزام عائد کیا کہ ہیکروں نے حملہ کیا اور انتخابی کمیشن کے کمپیوٹر سسٹم میں وسیع پیمانے پر مداخلت کی, اور اس وقت تک جو نتائج بیان کیے گئے ہیں وہ جعل سازی پر مبنی ہیں. اوڈنگا کے خطاب کے بعد مغرب میں ان کے مضبوط گڑھ کی سیموں میں سینکڑوں افراد سڑکوں پر آ گئے اور انہوں نے ٹائر جلائے اور پولیس کے ساتھ ان کی جھڑپیں ہوئیں. پولیس نے اس موقع پر آنسو گیس استعمال کیے. ریلا اوڈنگا نے سال 2013 میں انتخابات ہارنے کے بعد الزام عائد کیا تھا کہ ووٹوں میں جعل سازی ہوئی ہے, اور انہوں نے عدالت میں ان نتائج کو چیلنج کیا تھا. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
صومالیہ کے مغربی علاقے بکول میں دن بھر جاری رہنے والی لڑائی میں کم سے کم 19 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے. الشباب کے عسکریت پسند اور الشباب کے ایک سابق لیڈر مختار روباؤ کے وفادار جنگجوؤں کے درمیان یہ جھڑپیں بدھ کو ہوئیں. اور نقل مکانی کرنے والوں کی بین الاقوامی تنظیم IOM نے بتایا ہے کہ انسانی اسمگلروں نے 50 صومالی اور ایتھیوپین نوجوان تارکین وطن کو پانی میں دھکیل کر ہلاک کر دیا. اور سینٹرل میکسیکو میں لوگ سمندری طوفان فرینکلن کا سامنا کر رہے ہیں جو ملک کے مشرقی حصے سے ٹکرایا ہے. خبریں ختم ہوئیں.
ناسا نے انڈین اداکار کی تربیت کیسے اور کیوں؟ تفصیل جانیے فکرو فن میں. چندا ماما دور کے یہ لوری نہیں بلکہ نئی بھارتی فلم کا ٹائٹل ہے جس میں سشانت سنگھ راجپوت ایک ایسٹرونوٹ یعنی خلانورد کا کردار ادا کر رہے ہیں. اور کردار میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے انہوں نے 7 سمندر پار کا سفر طے کیا ہے. سشانت بھارت سے امریکہ پہنچے ہیں اور امریکی ریاست الاباما میں ناسا کے اسپیس اینڈ راکٹ سینٹر میں خصوصی تربیتی پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں تاکہ وہ خلانوردوں کی زندگی کا نہ صرف قریب سے مشاہدہ کر سکیں بلکہ خود بھی سیکھ سکیں کہ ایک ایسٹرونوٹ کے روز و شب کیسے بیتتے ہیں. شام گلابی، سحر گلابی، پہر گلابی، اے گلابی اے شہر ماں. شام گلابی، سحر گلابی، پہر گلابی، اے گلابی اے شہر. میں بھی گلابی، تو ہے گلابی، دن بھی گلابی، ہے گلابی اے کہر. سشانت سنگھ راجپوت وہ پہلے بھارتی اداکار ہیں جو ناسا میں اس طرح کی کسی بھی ٹریننگ میں حصہ لے رہے ہیں اور اسی ضمن میں وہ مختلف ورک شاپس میں بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. سجدہ تیرا پروڈیوسر وکی رجانی کا کہنا ہے کہ ہمیں بہت خوشی اور فخر ہے کہ ہم نے بالی ووڈ میں اس طرح کا یہ پہلا قدم اٹھایا ہے. اس فلم کے ہدایت کار سنجے پورن سنگھ چوہان گزشتہ 7-8 برسوں سے اسکرپٹ اور تکنیکی جزیات پر کام کر رہے ہیں. اس طرح ہم ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال رکھتے ہوئے آج اس موڑ تک پہنچے ہیں.
دن پوچھے میرا نام اور پتا، رسموں کو رکھ کے پری چار قدم، بس چار قدم، چل تو نا ساتھ میرے. بن پوچھے میرا نام اور پتا، رسموں کو رکھ کے پرے چار قدم، بس چار قدم، چل دو نا ساتھ میرے.
یو ایس ایس آر سی نے بھی اپنے ایک بیان میں بالی ووڈ کے اس اقدام کو سراہا ہے اور سشانت سنگھ کا اپنے مرکز میں خیر مقدم کیا ہے.
دھوپ میں نہائے گا تو دھوپ لگ جائے گی، باتیں یوں بنائے گا تو بات بڑھ جائے گی، لڑکی گھمائے گا تو لت لگ جائے گی،
اور چھوری لپسٹک لگائے گی تو بھوت بن جائے گی، سینڈلیں چڑھائے گی تو اونٹ بن جائے گی، پھیلتی ہے یہاں وہاں چھوت لگ جائے گی.
سنجے پورن سنگھ چوہان کی فلم چندا ماما دور کے بالی ووڈ میں اپنی طرز کی پہلی سائنس فکشن فلم ہوگی. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7:30، بھارت میں 8، جہاں واشنگٹن میں صبح کے 10:30 ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف راولپنڈی میں رات کو قیام کرنے کے بعد اپنے قافلے کے ہمراہ لاہور کے سفر پر دوبارہ روانہ ہو گئے ہیں. پاکستان کے سابق وزیر اعظم اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہیں چند روز قبل ملک کی سپریم کورٹ نے اپنے اثاثوں کو چھپانے کے قصور پر وزارت عظمیٰ کے منصب سے نااہل قرار دیا تھا. نواز شریف نے راولپنڈی میں برسر اقتدار مسلم لیگ نواز کے کارکنوں سے خطاب کیا اور اپنے آبائش شہر لاہور جانے کے راستے میں 2 روزہ جلوس کا آغاز کیا. شریف نے کہا کہ عدالت عالیہ کا فیصلہ لوگوں کی منشا کے خلاف ورزی ہے جس نے انہیں وزیر اعظم بنایا، جو اپنے خلاف عدالتی فیصلے پر ان کی پہلی براہ راست تنقید ہے. تاہم ناقدین ان کے اس سیاسی حربے کے بارے میں سوال اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ قانون کی بالادستی کی خلاف ورزی ہے اور سپریم کورٹ کی توہین کے زمرے میں آتا ہے. ادھر پاکستان کے ایک معروف تھنک ٹینک پیل ڈیٹ نے سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے اپنی ایک نئی رپورٹ جاری کر دی ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اسلام آباد لاہور ریلی کی خبر کو بھارتی میڈیا نے بھی نمایاں طور پر شائع اور نشر کیا ہے. پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگلے ماہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے فروغ کے بارے میں اعلی سطحی مذاکرات دوبارہ شروع کر دیے جائیں گے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ سنیے.
اسلام آباد اور کابل نے پاکستان افغانستان مشترکہ اقتصادی کمیشن کا اجلاس آئندہ ماہ بلانے پر اتفاق کیا ہے. اس کمیشن کا اجلاس ستمبر میں بلانے کی تجویز اسلام آباد میں تعینات افغان سفیر عمر ذخیل وال نے پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے گزشتہ روز ہونے والی ایک ملاقات کے دوران دی. پاکستان کی وزارت خزانہ کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق اسحاق ڈار نے اس تجویز کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خیال میں مشترکہ اقتصادی کمیشن کے اجلاس کے انعقاد سے دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی شعبے میں تعاون کے فروغ میں معاون ثابت ہوگا. بیان میں مزید بتایا گیا کہ افغان سفیر اور پاکستانی وزیر خزانہ نے اس موقع پر باہمی دلچسپی کے دو طرفہ امور بشمول دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعلقات پر بھی بات کی. افغان سفیر عمر ذخیل وال نے کہا کہ گزشتہ لگ بھگ 2 سال میں پاک افغان مشترکہ اقتصادی کمیشن کا اجلاس منعقد نہیں ہو سکا ہے. واضح رہے کہ پاک افغانستان مشترکہ اقتصادی کمیشن کا آخری اجلاس نومبر 2015 میں اسلام آباد میں ہوا تھا. پاکستان اور افغانستان کے باہمی تعلقات گزشتہ 1 سال سے زائد عرصے سے انتہائی کشیدہ چلے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف سفارتی تعلقات متاثر ہوئے بلکہ دو طرفہ تجارت پر بھی اس کا منفی اثر پڑا. پاکستان افغانستان مشترکہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر زبیر موتی والا نے جمعرات کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں افغان سفیر اور پاکستانی وزیر خزانہ کی ملاقات کو ایک خوش آئند پیش رفت قرار دیا.
As a business community, so it is a very welcome statement. And agar ye meeting bhi hui hai to hamare hisab se jo hai na ice break to hui na kahin na kahin. So I think this is a good thing which has happened. Aur ye jo conference 2 saal se jo nahi hoti, jo mulaqatein nahi hoti hain, isse bade problems create ho rahe hain aur galat fehmi pad rahi hai. Aur isse business jo hai na wo kam ho raha hai. Aur aap ye dekhiye ki hamara jo export hai Afghanistan ko, اس کے اندر بہت لمبی کمی آئی ہے.
انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان پاکستان کا ایک بڑا تجارتی شراکت دار ہے اور ان کے بقول اسلام آباد اور کابل کے تعلقات میں تناؤ کی وجہ سے دو طرفہ تجارت کے حجم پر بھی منفی اثر پڑا ہے.
یعنی ٹریمینڈس اتنی زیادہ متاثر ہوئی ہے کہ آپ اس کے فگرز دیکھ لیں کہ ہم نے جو ہے 2.7 بلین کو ٹچ کر لیا تھا، آج اٹ از 1.5 بلین. تو اٹ از اے ہیوج ہیوج لاس ٹو پاکستان، کیونکہ 80% ٹریڈ جو ہے وہ پاکستان کی فیور میں ہے. ہمارا 80% ایکسپورٹ ہے، ان کا 20% ہے. تو اٹس اے لاس ٹو دی بزنس کمیونٹی آف پاکستان. 1.2 بلین ڈالر جسٹ فرام ون کنٹری از اے گریٹ لاس.
زبیر موتی والا کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دو طرفہ تجارت کے حجم میں اضافے کے وسیع امکانات موجود ہیں. تاہم انہوں نے کہا کہ اس میں اضافے کے لیے دونوں ملکوں کے باہمی سفارتی تعلقات کا پائیدار بنیادوں پر استوار ہونا ضروری ہے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے منتخب چیئرمین نجم سیٹھی نے ایک نیوز کانفرنس کو بتایا ہے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بہتری کے لیے وہ اپنا کام جاری رکھیں گے. لاہور سے قمر رحمان کی رپورٹ سنیے.
पाकिस्तान सुपर लीग के चेयरमैन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी बन गए हैं। पाकिस्तान में सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में कायम नेशनल क्रिकेट एकेडमी में होने वाले गवर्निंग बोर्ड के इजलास में नजम सेठी पीसीबी के 23वें चेयरमैन मुंतखब हुए। चेयरमैन मुंतखब होने के बाद उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि वर्ल्ड 11 की पाकिस्तान आमद के लिए आईसीसी के नुमाइंदों समेत वजीर अला पंजाब शहबाज शरीफ से भी मुलाकातें हुई हैं।
एक चैलेंज तो यही है कि इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस लाया जाए। इसके बारे में आपको पता है किस किस्म की हम मेहनत कर रहे हैं। सिक्योरिटी के इश्यूज, एक प्रपोजल है कि श्रीलंका की टीम भी पाकिस्तान आए आफ्टर द एंड ऑफ द सीरीज, जब दुबई में खत्म होगी तो एक दो मैचेस फिर यहाँ आके खेले।
नजम सेठी ने बताया कि कौमी क्रिकेट टीम के गैर मुल्की फिजियो शेन हेन्स का मुआहदा मनसूख कर दिया गया है, जबकि दीगर कोचेज के मुआहदों में तौसी वक्त आने पर की जाएगी।
इस वक्त तो सारे सिस्टम ग्रीन लाइट है, प्लेयर्स की बड़ी अच्छी लिस्ट है इस वक्त, मगर हमें एंडी फ्लावर ने कहा जी जब तक मैं साइन ऑन नहीं कर लूंगा आपने नाम नहीं देने। 15 या 13 प्लेयर्स जो हैं वो टॉप ऑफ द लाइन करंट प्लेयर्स हैं, कोई रिटायर्ड उसमें से नहीं है। पहले आपने सिक्योरिटी वाले जो हैं उनके साथ साइन करना है कॉन्ट्रैक्ट, फिर प्लेयर्स के साथ साइन करना, तो ये अगले 7 दिन के अंदर अंदर ये हो जाएगा।
चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि पीएसएल के पाकिस्तान में इनाकाद और श्रीलंकन टीम की आमद से दीगर टीमों के लिए रास्ते खुलेंगे, भारत के खिलाफ आईसीसी कमेटी में पेश होंगे क्योंकि उसने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। कुमार रहमान खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर की हुकूमत ने सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के बारे में एक टास्क फोर्स कायम की है। यह टास्क फोर्स इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगी। मुजफ्फराबाद से रोशन मुगल की रिपोर्ट।
पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की हुकूमत ने सोशल मीडिया के मुबैना गैर कानूनी इस्तेमाल को रोकने के लिए टास्क फोर्स कायम की है। पाकिस्तानी कश्मीर के महकमा दाखिला की तरफ से जुमरात के रोज़ जारी किए गए एक नोटिफिकेशन के मुताबिक समाजी रबतों की मुबैना गैर कानूनी इस्तेमाल को रोकने के लिए डिवीज़न की सतह पर टास्क फोर्स तश्कील दी गई हैं। डिवीजनल कमिश्नर टास्क फोर्स के चेयरमैन होंगे, जबकि मुतलका ज़िला के डिप्टी कमिश्नर, सीनियर सुपरिंटेंडेंट पुलिस, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पुलिस की स्पेशल ब्रांच, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस के नुमाइंदे इस टास्क फोर्स के मेंबर होंगे। टास्क फोर्स हर महीने की 10 तारीख को इजलास मुनक्कद करके रिपोर्ट महकमा दाखिला को अरसाल करेगी। महकमा दाखिला तीनों डिवीजनों से मौसूला रिपोर्ट पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को अरसाल करेगा। टास्क फोर्स नेशनल एक्शन प्लान के तहत अमल में लाई गई है। टास्क फोर्स सोशल मीडिया पर नापसंदीदा मवाद, शरंगेज और काबिल गिरफ्त मवाद की रोकथाम और बंदिश के लिए अमली इकदाम उठाएगी। इस सिलसिले में सोशल मीडिया की मुख्तलिफ साइट्स, फेसबुक, ट्विटर अकाउंट्स, पेजेस और दीगर मवाद की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। मुजफ्फराबाद डिवीजन की टास्क फोर्स का पहला इजलास जुमरात के रोज़ दारुलहुकूमत मुजफ्फराबाद में मुनक्कद हुआ। इजलास में मुजफ्फराबाद, जेलम वैली और नीलम के डिप्टी कमिश्नर, सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस और कानून नाफिज करने वाले अदारों के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। इजलास में सोशल मीडिया पर काबिल गिरफ्त मवाद की निशानदेही और कार्रवाई से मुतल्लिक मामलात पर गौर किया गया। इजलास की सदारत करने वाले कमिश्नर मुजफ्फराबाद डिवीजन मोहम्मद तैयब ने वॉइस ऑफ अमरीका को बताया कि टास्क फोर्स के क्याम का मकसद नफरत अंगेज मवाद पोस्ट करने वालों को गिरफ्त में लाना है।
टास्क फोर्स के जिम्मे उन्होंने लगाया है हेट मटेरियल को हैंडल। हेट मटेरियल किसी भी हवाले से जो सोसाइटी में अनरेस्ट को, डिसहार्मनी को, या जिसको कहते हैं कि एक दूसरे से नफरत को जन्म दे, इस किस्म का मटेरियल जो है ना उसको खत्म करना, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको हैंडल करना।
उन्होंने बताया कि अवाम की तरफ से सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद पोस्ट करने वालों के खिलाफ शिकायत मुतलका जिला के डिप्टी कमिश्नर से की जा सकती है।
हमने वैसे आगाह किया और उसमें हमने ये कहा कि जो तीनों डीसी हैं जिला मुजफ्फराबाद के, जिला निजम के, उनके दफातर जो है वो इस सिलसिले में कंप्लेंट्स जो है वो किसी को भी कोई इस तरह की शिकायत हो तो वो उनसे रजू करे और आगे वो उसको एवेल्युएट करके वो इस टास्क फोर्स को जो है वो एक्टिवेट करेंगे।
ख्याल है कि पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर का इलाका पाकिस्तान की निस्बत पुरअमन इलाका तसव्वुर किया जाता है, जहां अब तक सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद पोस्ट करने के महज चंद वाक़ियात ही सामने आए हैं। रोशन मुगल, वॉइस ऑफ अमरीका, मुजफ्फराबाद।
شمالی کوریا امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس کھلے انتباہ کو مسترد کر رہا ہے کہ اگر شمالی کوریا نے امریکہ کو دھمکیاں دینا جاری رکھیں تو اس سوشلسٹ ملک کے خلاف فوجی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ٹرمپ کے منگل کے روز دیے گئے بیان سے ملک کے اندر اور بیرون ملک ان کے حامی اور ناقدین حیران رہ گئے، جس میں انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ شمالی کوریا پر ایک ایسا غیظ و غضب سے حملہ کیا جائے گا جس کو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ان کا یہ بیان شمالی کوریا کے مخصوص بیانیے کے مطابق ہے۔ شمالی کوریا کی اسٹریٹجک راکٹ فورسز کے کمانڈر جنرل کم راک گیوم نے سرکاری خبر رساں ادارے کے سیانے کو بتایا کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ بات چیت ممکن نہیں اور صرف بھرپور طاقت کے ساتھ ہی ان کو جواب دیا جا سکتا ہے۔ امریکہ کے وزیر دفاع جم میرس نے بدھ کے روز کہا کہ اگر شمالی کوریا جنگ کا آغاز کرتا ہے تو اسے اپنے معدوم ہونے کا خطرہ مول لیتا ہے۔ انہوں نے پیانگ جانگ کو بتایا کہ وہ جوہری ہتھیاروں کے لیے اپنی تگودو کو ختم کرے۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جے انگ نے شمالی کوریا کے تیزی سے بڑھتے ہوئے جوہری خطرے کے بارے میں تنازعاتی بیانات کے رد عمل میں کافی حد تک صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، اور خاص طور پر صدر ٹرمپ کے ان بیانات پر جس میں شمالی کوریا کے خلاف بھرپور فوجی کارروائی کرنے کی دھمکی دی گئی ہے، جبکہ شمالی کوریا نے بحر الکاہل کے علاقے گوام کے نزدیک میزائل حملہ کرنے کے منصوبے کی تفصیلات جاری کی ہیں۔ سول میں فوجی حکام نے شمالی کوریا کی حالیہ دھمکیوں کی مذمت کی ہے اور اپنے امریکی حلیف پر حملے کی صورت میں کارروائی کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ اسی دوران جاپان میں کابینہ کے چیف سیکرٹری یوشیہیدے سوگا نے امریکہ کے ساتھ اپنے قریبی اتحاد کی دوبارہ توثیق کر دی ہے۔ امریکہ میں چھان بین کے وفاقی ادارے یعنی ایف بی آئی کے ایجنٹوں نے گزشتہ ماہ کے آخر میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے سابق سربراہ کی رہائش گاہ پر دن کے ابتدائی اوقات میں چھاپہ مارا، اور گزشتہ برس صدارتی انتخاب میں روس کی مداخلت کے بارے میں چھان بین بھرپور انداز اختیار کر گئی۔ ایف بی آئی ایجنٹوں کے اس چھاپے سے قبل مینفورڈ نے امریکی سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی سے رضاکارانہ طور پر ملاقات کی تھی۔ مینفورڈ طویل عرصے سے ریپبلکن پارٹی کے لیے سیاسی امور انجام دیتے آئے ہیں اور ان کی روس اور یوکرین کے ساتھ گہرے مالیاتی اور اقتصادی تعلقات ہیں۔ ان کی رہائش گاہ پر چھاپا اسپیشل کاؤنسل رابرٹ مولر کی اس مجرمانہ چھان بین کا حصہ ہے جس کا مقصد یہ معلوم کرنا ہے کہ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے ارکان نے انتخاب پر اثر انداز ہونے کے لیے ماسکو سے کوئی گٹھ جوڑ تو نہیں کیا۔ ٹرمپ اس چھان بین کو وچ ہنٹ یا پھر سیاسی محرکات کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ ترک حکام نے 35 صحافیوں اور میڈیا سے تعلق رکھنے والی شخصیات کے لیے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ ان پر شبہ ہے کہ ان کے اس مسلمان عالم کے ساتھ رابطے ہیں جنہیں گزشتہ برس ترکی میں ہونے والی ناکام بغاوت کی سازش تیار کرنے کے لیے مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارے اناطولو نے بتایا کہ یہ مشتبہ افراد مبینہ طور پر پیغام رسانی کے لیے ایک ایسے ذریعے کو استعمال کرتے رہے جو امریکہ میں مقیم روحانی لیڈر فتح اللہ گولن کے پیروکار ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اناطولو نے بتایا کہ انصاف صحافیوں پر ایک دہشت گرد تنظیم کی رکنیت کا شبہ ہے۔ صحافیوں کے خلاف تازہ ترین کارروائی میں ترک دارالحکومت استنبول میں 9 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ترک صحافیوں کی تنظیم کا کہنا ہے کہ تقریباً 150 میڈیا آؤٹ لیٹس کو بند کیا گیا ہے اور تقریباً 160 صحافیوں کو جیل کی سزائیں دی گئی ہیں، اور یہ سلسلہ صدر رجب طیب اردوان کو اقتدار سے باہر کرنے کی 2016 میں کی جانے والی ناکام کوشش کے بعد سے شروع ہوا۔ صومالیہ کے مغربی علاقے بکول میں دن بھر جاری رہنے والی لڑائی میں کم از کم 19 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ الشباب کے عسکریت پسندوں اور الشباب کے ایک سابق لیڈر مختار روبو کے وفادار جنگجوؤں کے درمیان یہ جھڑپیں بدھ کے روز ہوئیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ الشباب کے صبح سویرے کیے گئے حملے کے نتیجے میں روبو کے جنگجوؤں کو ابل دیہات سے نکلنا پڑا، لیکن وہ واپس لوٹے اور جوابی کارروائی کی۔ عہدیداروں نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا کہ ان جھڑپوں میں الشباب کے 31 جنگجو اور روبو کے 6 وفادار ہلاک ہوئے، جبکہ متعدد افراد کی ہلاکتوں کی بھی خبر ملی ہے۔ امریکہ اور صومالی حکومت نے 2012 سے روبو کے لیے $50 لاکھ کا انعام رکھا تھا، لیکن جون میں واشنگٹن اور صومالی حکومت کے ساتھ مشاورت کے بعد اس پیشکش کو واپس لے لیا گیا۔ نقل مکانی کرنے والوں کے لیے بین الاقوامی تنظیم آئی او ایم نے بتایا ہے کہ انسانی سمگلروں نے 50 صومالی اور ایتھیوپین نوجوان تارکین وطن کو پانی میں دھکیل کر ہلاک کر دیا۔ آئی او ایم کے عملے نے نوجوانوں کی قبریں یمن کے جنوبی صوبے شبوہ میں ساحل کا گشت کرتے ہوئے دریافت کیں۔ اس تباہی سے بچنے والوں نے ہلاک ہونے والوں کو دفن کر دیا اور بتایا کہ قرن افریقہ سے یمن آنے والے جہاز میں قریب 120 افراد سوار تھے۔ بظاہر سمگلروں کو یہ خوف ہوا کہ حکام نے انہیں دیکھ لیا ہے اور انہوں نے تمام مسافروں کو ساحل کے قریب جہاز سے اترنے پر مجبور کر دیا۔ بچنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ واضح نہیں کہ اس وقت وہ ساحل سے کتنا دور تھے۔ وینزویلا کے وزیر خارجہ نے وینزویلا کے مزید 8 عہدیداروں کے خلاف تازہ ترین پابندیوں کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ پابندیاں ایک ایسے نئے قانون ساز ادارے کے قیام کے باعث لگائی گئیں جو صدر نکولس مادورو کے اختیارات میں توسیع کر رہا ہے، اور ان عہدیداروں نے اس کے قیام میں مدد بھی تھی۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
بدھ کی شب ہورہے آریاسا نے سرکاری ٹیلی ویژن پر ایک بیان میں کہا کہ امریکہ کی جانب سے عہدیداروں کے اثاثے منجمد کرنا وینزویلا کے عوام کے لیے احمقانہ اور توہین آمیز اقدام ہے. ان کے الفاظ،
وینزویلا نو پوئے سر سانسیونادا پور نادا نی پور نادی، نادیے تینے ان ایسٹے مونڈو لا مورال پارا سانسیونار آل پوئبلو دے سیمون بولیوار نی ا نینگونو دے سوس سیودادانوس ی سیودادانس. ریچاسامس ابسولوٹامنٹے
وینزویلا پر کوئی چیز، کوئی شخص پابندی عائد نہیں کر سکتا. دنیا میں کسی شخص کو یہ اخلاقی حق حاصل نہیں کہ وہ سیمون بولیوار کے لوگوں پر، نہ اس کے کسی شہری پر پابندی لگا سکے. ہم امریکی سلطنت کی اس جارحیت کو یکسر مسترد کرتے ہیں. ٹرمپ انتظامیہ نے یہ نئی پابندیاں عائد کرنے سے پہلے گزشتہ ہفتے صدر مدورو اور 26 جولائی کو وینزویلا کے 13 دیگر عہدیداروں پر پابندیاں عائد کی تھیں. وینزویلا کے اندر اور باہر مدورو کے ناقدین نے 545 ارکان پر مشتمل اس اسمبلی کی مذمت کی ہے جو مدورو کے اختیارات پر باقی ماندہ کسی بھی قدغن کو ختم کرنے کی ایک کوشش ہے. آئین ساز اسمبلی کے پاس اختیار ہے کہ وہ آئین کو دوبارہ تحریر کرے اور مدورو کو مضبوط کرے تاکہ وہ فرمان جاری کریں اور حکومت کریں. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ایسے میں جب شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان پیونگ یانگ کے ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق پروگرام کے بارے میں بیان بازی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، ہمسایہ ملک جاپان کے اندر ایٹمی ہتھیاروں جیسے ناپسندیدہ امور پر باتیں شروع ہو گئی ہیں. جاپان وہ ملک ہے جسے دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر ایٹمی دھماکوں کا سامنا کرنا پڑا تھا. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جاپان کے اندر یہ بحث کہ کیا جاپان کو اپنے ایٹمی ہتھیار تیار کرنا چاہیے اب انتہائی دائیں بازو کے حلقوں سے نکل کر عمومی دھارے کی سیاست میں در آئی ہے. ہینری ریجویل کی رپورٹ انجم ہیرل گل.
جاپان میں دفاعی امور سے متعلق ایک جریدے نے امریکہ کی انٹیلیجنس برادری کے ان مبینہ خدشات کا تذکرہ کیا ہے کہ پیانگ یانگ نے چھوٹے ایٹمی ہتھیار بنانے کے حتمی مرحلے کو پار کر لیا ہے جنہیں میزائلوں پر نصب کیا جا سکتا ہے. اس بارے میں جاپان کے سابق وزیر دفاع ناروشیگے میچاشیٹا کا کہنا ہے،
It is possible or quite likely even that North Korea can attack Tokyo with
ایسا بہت ممکن ہے کہ شمالی کوریا آج کل جاپان پر ایٹمی ہتھیاروں سے حملہ کرے، اور اگر میزائلوں کو داغا جاتا ہے تو وہ 10 منٹ میں جاپان پہنچ سکتے ہیں. خیال کیا جاتا ہے کہ شمالی امریکہ کے پاس 200 سے زیادہ میزائل ہیں جو جاپان تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ٹوکیو جیسے گنجان آباد شہر پر حملے سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگ سکتی ہیں. جاپان کا آئین صرف ملک پر حملے کی صورت میں فوجی کارروائی کی اجازت دیتا ہے، تاہم جاپان کے وزیر خزانہ ٹارا آسو جیسے جارحانہ طبیعت رکھنے والے قدامت پسندوں کا کہنا ہے کہ جاپان کو از خود ایٹمی ہتھیار تیار کرنے کا آپشن کھلا رکھنا چاہیے. اس مسئلے پر جنوبی کوریا میں کھل کر بات ہو رہی ہے، تاہم رائے عامہ کے جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ صرف 5% جاپانی ملک کو ایٹمی صلاحیت کے حامل ملک کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں. اس بارے میں کینن انسٹیٹیوٹ فار گلوبل اسٹڈیز سے وابستہ کنی میاکی کہتے ہیں،
I don't think we will go nuclear in a foreseeable future.
میرا نہیں خیال کہ ہم مستقبل قریب میں ایٹمی صلاحیت کا حامل ملک بنیں گے. اگر جنوبی کوریا ایسا کرتا بھی ہے تو ہم سب سے آخر میں ایسا کریں گے. اس ہفتے سن 1945 میں ناگاساکی اور ہیروشیما پر گرائے گئے ایٹمی بموں کی یادگاری تقریب منعقد ہوگی. ان حملوں میں سینکڑوں افراد مارے گئے تھے، لیکن ان یادگاری تقریبات پر جنگ کے بارے میں دوبارہ بحث کے بادل چھائے ہوئے ہیں. جاپان کے وزیر اعظم شنزو ایبے نے ملک کے دیرینہ موقف کا دوبارہ اعادہ کیا ہے. ان کا کہنا ہے، یہاں ناگاساکی میں، ایک ایسا شہر جہاں دائمی امن کے لیے مسلسل دعا کی جاتی ہے، میں ایٹمی ہتھیاروں سے پاک ایک پرامن دنیا کے لیے اپنے عزم کا اثر نو اعادہ کرتا ہوں. تاہم تجزیہ کار یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ملک پر حملے کی صورت میں بھی جاپان اپنے اس عزم پر قائم رہے گا. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
اس سال کے آغاز میں وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے ایران کی خطرناک اور جاری اشتعال انگیزیوں کے بارے میں بات کی جن سے بیرون ملک دہشت گردی اور تشدد پھیلتا ہے۔ ان کے الفاظ،
whether it be assassination attempts, support of weapons of mass destruction, deploying destabilizing militias, Iran spends its treasure and time disrupting peace.
چاہے یہ ہلاکتوں کی کوششیں ہوں، بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہوں، عدم استحکام پیدا کرنے والی ملیشیا کی تعیناتی ہو، ایران اپنی دولت اور وقت امن کو درہم برہم کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ ایران کی قابل نفری سرگرمیوں کے شواہد حال ہی میں اس وقت سامنے آئے جب محکمہ خارجہ نے عالمی دہشت گردی کے بارے میں اپنی سالانہ رپورٹ جاری کی۔ جیسا کہ دہشت گردی کا قلاقمہ کرنے سے متعلق امور کے قائم مقام رابطہ کار جسٹن سبرل نے رپورٹ کے اجرا پر کہا کہ جبکہ داعش امریکہ اور دہشت گردی کی مخالف بین الاقوامی کوششوں کے لیے بدستور بہت زیادہ توجہ کا حامل ہے، ایران عالمی سطح پر دہشت گردی کا اب بھی سب سے بڑا سرپرست ہے۔ رپورٹ میں نشاندہی کی گئی کہ ایرانی پاسدارانہ انقلاب کی قدس فورس بیرون ملک دہشت گرد پیدا کرنے اور ان کی حمایت کے لیے ایران کا بنیادی وسیلہ ہے۔ مثال کے طور پر عراق اور شام کے تنازعات میں قدس فورس کا براہ راست ملوث ہونا اس بات کا مظہر ہے۔ تاہم ایران دوسروں کے ذریعے بھی دہشت گردی کی حمایت کرتا ہے۔ مسٹر سبرل نے کہا کہ ایران سن 2016 میں حزب اللہ کے لیے مالی امداد کا بدستور بنیادی وسیلہ رہا اور مشرق وسطی میں عدم استحکام پیدا کرنے کی حزب اللہ کی کوششوں میں قریبی رابطے کا کام کرتا رہا۔ مسٹر سبرل نے حزب اللہ کو عالمی نیٹ ورک پر مشتمل ایک انتہائی جدید دہشت گرد گروپ قرار دیتے ہوئے اس جانب توجہ دلائی کہ وہ اسد حکومت اور شام کے لوگوں کے خلاف اس کی جنگ میں ہر طرح سے حمایت کرتا رہا ہے، اور اس نے سن 2016 میں لبنانی سرحد کے ساتھ اسرائیلی دفاعی افواج کے خلاف متعدد حملے بھی کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران عراقی عسکریت پسند گروپوں کی حمایت کرتا ہے جن میں شیعہ دہشت گرد تنظیم قطائب حزب اللہ شامل ہے، جو سنی شہریوں کے خلاف انسانی حقوق کی شدید زیادتیوں کی قصوروار ہے۔ ایران نے بحرینی عسکریت پسندوں کو ہتھیار، مالی امداد اور تربیت بھی مہیا کی ہے جنہوں نے بحرین کی سیکورٹی فورسز پر حملے کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ایران کے القاعدہ کے ساتھ تعلقات بھی ہیں۔ ایرانی حکومت ایران میں زیر حراست القاعدہ کے سینئر ارکان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کرتی اور انہیں کھلے عام شناخت کرنے سے انکار کرتی ہے۔ کم سے کم سن 2009 سے ایران نے القاعدہ کی مدد کرنے والوں کو اپنے ملک کے راستے ایک پائپ لائن لے جانے کی اجازت دی ہے، جس سے القاعدہ کو جنوبی ایشیا اور شام میں فنڈز اور جنگجوؤں کو پہنچانے میں آسانی ہوئی ہے۔ محکمہ خارجہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ دہشت گردی کی، چاہے وہ غیر ریاستی عناصر کی جانب سے ہو یا کوئی سرکاری طاقت، اس کی حمایت کرے ایک پرامن اور مہذب دنیا میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں جب تک ایرانی حکومت امن میں شریک کار نہیں بنتی، تمام باضمیر اقوام کے لیے لازم ہے کہ وہ ایران کو الگ تھلگ کرنے اور دہشت گردی کے لیے اس کی جانب سے مالی اعانت کو روکنے کی خاطر مل جل کر کام کریں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
گلوبل انڈر گریجویٹ ایکسچینج پروگرام کے تحت امریکہ کے تعلیمی اداروں میں تعلیم کے حصول کے لیے 96 پاکستانی طلبہ و طالبات کا ایک گروپ واشنگٹن پہنچا ہے۔ یہ طلبہ انجینئرنگ، بزنس ایجوکیشن، طب اور سماجی علوم میں امریکی تجربات سے استفادہ کریں گے۔ تفصیلات کے لیے سنتے ہیں اسفر امام کی رپورٹ۔
پاکستان کے تمام صوبوں کے علاوہ گلگت، بلتستان اور فاٹا کے مختلف علاقوں سے منتخب کردہ ان طلبہ کو اپنا ایک سیمسٹر یہاں امریکہ میں مکمل کرنا ہے۔ اس دوران ہر طالب علم کسی نہ کسی امریکی خاندان میں رہائش رکھے گا تاکہ وہ امریکی زبان، ثقافت اور رہن سہن سے واقف ہو سکے اور دونوں ممالک کے درمیان عوام کی سطح پر ثقافتی تبادلے ممکن ہوں۔ طلبہ کے گروپ میں شامل ایک طالب علم کا کہنا تھا کہ
اور پاکستان گلوبل انڈر گریڈ یو ایس سی ایف کا پروگرام ہے ایکسچینج پروگرام, اس کے تھرو ہم یہاں پہ آئے امریکہ میں, جس کے ذریعے ہم یہاں پہ ایک سیمسٹر اسپینڈ کریں گے اور یہاں پہ ایک طریقے سے کلچرل ایکسچینج کے پروگرام کے تھرو ہم لوگ صرف نہ ہی اکیڈمکس بلکہ کلچرل ایکسچینج میں بھی حصہ لے کے یہاں کے کلچر کو پہچانیں گے اور پاکستان کا کلچر یہاں پہ پروموٹ کریں گے. ایمبیسڈر نے لانگ جو پرانی جو پاکستان یو ایس کی جو دوستی رہی ہے اس کے بارے میں بتایا ہمیں, اور اس کے علاوہ جو ہے دوسری چیزیں بتائیے دے آر کہ جو چیزیں کامن ہیں پاکستانی اور یو ایس سٹیزنز میں, جو چیزیں کامن ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتایا کہ دے آر مچ سملیرٹیز اور جو ڈفرینسز ہیں وہ اتنے کچھ خاص نہیں ہے, سملیرٹیز زیادہ ہیں.
حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی ایک طالبہ کہتی ہیں کہ انہیں یقین ہے کہ وہ امریکہ میں بہت کچھ سیکھ کر جائیں گی. وہ کہتی ہیں کہ
السلام علیکم, میں پاکستان سے آئی ہوں, میں سندھ سے حیدرآباد میں سے آئی ہوں اور میں وہاں پہ کراچی میں پڑھتی ہوں. یہ بہت اچھی اپارچونیٹی ہے ہم پاکستانیوں کے لیے کہ ہم یہاں پہ آ کے امریکہ کے لوگوں سے ملتے ہیں, ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں, ان سے سیکھتے ہیں, ان کے کلچر کے بارے میں جانتے ہیں اور اپنا کلچر انہیں بتاتے ہیں. تو یہ بہت اچھا 4 مہینوں کا یہ سیمسٹر ہوتا ہے, نان ڈگری پروگرام ہوتا ہے, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری ریلیشنز اچھے کرنے کے لیے ایک بیسٹ پروگرام ہے. آپ جتنے زیادہ لوگوں سے ملتے ہو آپ ان کے پرسپیکٹو سے دیکھنا چیزیں شروع کر دیتے ہو, آپ ان سے بہت ساری چیزیں سیکھتے ہو اور آپ کو اتنا اچھا ایکسپوجر ملتا ہے جو آپ کو اتنا اچھا گروم کر دیتا ہے. اور پاکستان میں یہ ساری چیزیں جب آپ میں ان بلٹ ہو جاتی ہیں تو آپ وہاں پہ پاکستان کے لیے اپنی سوسائٹی کے لیے کام کر سکتے ہو.
ان طلبہ کے اعزاز میں واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے زہرانہ دیا گیا. اس موقع پر خطاب میں پاکستانی سفیر اعزاز چودھری نے طلبہ کو پاک امریکہ تعلقات کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا. ان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک نے جب کبھی مل کر کام کیا ہے فائدہ دونوں ممالک نے ہی اٹھایا ہے. انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلیم, صحت, دفاع اور معیشت کے شعبوں میں تعاون کا سلسلہ جاری ہے, جس کا ثبوت گلوبل انڈر گریجویٹ جیسے پروگرام ہے. وہ کہتے ہیں کہ
in almost every area I found, you know, if I go back in time in the 60s I remember perhaps the same is here too. But we have to break those stereotypes. My experience with the American universities is that, you know, they offer the best.
امریکی محکمہ خارجہ کی سینئر پروگرام ڈائریکٹر ٹریسا ماسٹرگلو نے اس موقع پر بتایا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان گلوبل ایکسچینج پروگرام کا آغاز 2010 میں ہوا تھا. اب تک کوئی 1300 سے زائد پاکستانی طلبہ اس پروگرام سے استفادہ کرتے ہوئے امریکی تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر چکے ہیں. پاک امریکہ تعلقات کی موجودہ نوعیت خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو, باہمی تعاون کے دیرینہ پروگرام بدستور جاری ہیں اور پاکستانی سفارتکاروں کا خیال ہے کہ یہ تعلقات مستقبل میں مزید مستحکم ہوں گے. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. اقوام متحدہ کے مطابق تاریخ میں پہلی دفعہ خواتین اور بچوں کی صحت تیزی سے بہتر ہو رہی ہے. ایک نئی رپورٹ کے مطابق دنیا کے غریب ترین ممالک میں بھی بیشتر خواتین بچے کی پیدائش کے وقت زندہ بچ جاتی ہیں, اور پہلے کی نسبت بہت سے بچے اپنا بچپن بغیر کسی بڑے طبی مسئلے کے گزار لیتے ہیں. خواتین اور بچوں کی صحت میں بہتری اقوام متحدہ کے ایک پروگرام ایوری وومن ایوری چائلڈ کی وجہ سے آئی ہے. ہیلکا فاکسٹیڈ اس پروگرام کی سربراہ ہیں. وہ کہتی ہیں کہ بیشتر خواتین کو حمل سے پہلے, حمل کے بعد اور معمول کے اوقات میں بھی ہنر مند طبی ماہرین دستیاب ہیں. بچوں کو پہلے سے کہیں زیادہ ٹیکے لگوائے جا رہے ہیں. مختلف ممالک اور پرائیویٹ ادارے خواتین اور بچوں کی صحت کے لیے $45 ارب سے زیادہ کی سرمایہ کاری کر چکے ہیں. 1990 کے بعد دنیا بھر میں حاملہ خواتین کی اموات میں 44% کمی ہوئی ہے. ان فنڈز کی مدد سے نرسز کو تربیت دینے, خواتین اور بچوں کے لیے غذا کو بہتر بنانے اور صحت سے متعلق شعور پیدا کرنے میں مدد ملی ہے. اس کے علاوہ 5 سال اور اس سے کم عمر کے بچوں کی اموات میں 50% سے زیادہ کمی واقع ہوئی ہے. 2015 میں 30 لاکھ سے زیادہ خواتین حمل کے دوران یا پھر بچے کی پیدائش کے وقت موت کا شکار ہوئیں, جبکہ تقریباً 60 لاکھ سے زیادہ بچے جن کی عمریں 5 برس سے کم تھی موت کی آغوش میں چلے گئے. اس وقت توجہ اس پروگرام کو مزید وسعت دینے اور بہتر بنانے پر دی جا رہی ہے تاکہ ہر بچے کی پیدائش کو خوشی کا ایک لمحہ بنایا جا سکے. شہناز نفیس, اردو وی او اے, واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. ایڈیٹر اسد نذیر تھے, پروڈیوسر تھی میرے ساتھ سعدیا اسد اور انجینئر آرڈیس ریجس. بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے اور یہ بتاتے ہوئے کہ اب آپ سے میری ملاقات ہوگی ایک اور نیوز شو میں پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 بجے اور بھارت میں 10 بجے ہمارا یہ پروگرام آپ سن سکتے ہیں. یہ بھی بتاتے چلیں کہ اردو وی او اے کی سروس سے آپ 12 گھنٹے کی نشریات براہ راست سنتے ہیں. اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ, اور جہاں رنگ آج آپ کے لیے پیش کر رہی ہیں نفیسہ حود بھائی. بہجت کو یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے یہ بتاتے ہوئے کہ ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے, ہم سے رابطے میں رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ تک پہنچاتے رہیں. اب اجازت, اللہ حافظ.